اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اب آ
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی اردو مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, انسان دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے معاد اور اخروی زندگی پر یقین کامل حاصل نہیں ہوتا, اگرچہ اس کا عقیدہ ہے لیکن ایمان نہیں کہ ایک دن حساب و کتاب ہو اور دنیا اعمال کی بنیاد پر ایک اخروی زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے. جس انسان کو اس کا یقین ہو جائے وہ عارضی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس زندگی جاوید کی فکر کر لے گا. زندگی عمل کا مقام ہے اور آخرت حساب کتاب کی جگہ ہے. زندگی کے ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا, انہی سوالوں میں سے چار اہم سوالوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں, کسی بندے کے قدم قیامت کے دن ثابت نہیں رہ سکتے جب تک وہ چار سوالوں جواب نہ دے سکے. اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں فنا کیا, اس کی جوانی کے بارے میں اسے کہاں فرسودہ کیا, اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کس طرح عمل کیا, اس کے مال کے بارے میں کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا, اور ہم اہل بیت سے محبت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. غفلت بہت بڑا عذاب ہے جس کے نتیجے میں اچھائی و برائی میں تمیز نہیں رہتی اور انسان برائی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. غفلت کبھی عارضی ہوتی ہے کہ انسان کو جلد ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کبھار غفلت دائمی ہوتی ہے کیونکہ انسان خواہشات نفسانی اور شہوتوں کی جولانی میں کچھ اس طرح گرفتار ہو جاتا ہے جو اسے بیدار نہیں ہونے دیتی، اور جب موت آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، لیکن اس وقت یہ بیداری اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 خرداد 16 ذی الحجہ اور 12 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس خرداد سن 1280 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ علی مشکات سدھی اصفہانی اصفہان کے گاؤں خوزان میں پیدا ہوئے۔ وہ اصفہان میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مقدس شہر قم چلے گئے، اور وہاں جید علماء جیسے آیت اللہ حائری یزدی، آیت اللہ سید محمد حجت کو کمرئی اور آیت اللہ سید محمد تقی خانساری سے قصب فیض کیا۔ اس کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے، اور نجف میں عظیم اساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے خود فقہ و اصول کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد آیت اللہ علی مشکات اصفہانی اپنے وطن اصفہان واپس آ گئے، اور مدرسے چہارباغ و صدر میں تدریس کا آغاز کیا۔ کفایت الاصول پر حاشیہ ان کی جملہ علمی تخلیقات میں شامل ہے۔ آیت اللہ علی مشکات اصفہانی نے 89 برس کی عمر میں وفات پائی۔ بائیس خرداد سن 1281 ہجری شمسی کو عظیم ایرانی عالم دین آیت اللہ الحاج مرزا کاظم دینوری نے تبریز کے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے، اور آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ نائنی اور آیت اللہ محمد حسین غروی اصفہانی جیسے عظیم اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ اعلیٰ علمی مقام حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ کاظم دینوری اپنے وطن واپس آ گئے، اور تدریس و ترویج دینی میں مشغول ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں اپنے اساتذہ کے دروس کی تشریح کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ مرزا کاظم دینوری نے 93 برس کی عمر میں وفات پائی، اور تبریز میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بائیس خرداد سن 1305 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ مجد الدین محلاتی نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن میں اپنے والد کے ہمراہ شیراز آ گئے، اور اپنے والد سے ادب اور ابتدائی دینی علوم حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے قانون میں گریجویٹ بھی کیا۔ اس کے بعد آیت اللہ مجد الدین محلاتی اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے مقدس شہر قم چلے گئے۔ آیت اللہ محلاتی 35 برس کی عمر میں شیراز واپس چلے گئے، اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور تدریس میں مشغول ہو گئے۔ شیراز میں انہوں نے خیراتی ادارے بھی قائم کیے۔ اسلامی انقلاب کی تحریب کے دوران وہ اپنے والد کے ہمراہ چند ماہ جیل میں بھی رہے۔ جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے صوبہ فارس کے لوگوں کی رہنمائی کی،
جس کے سبب ایران شہر زاہدان اور یزد شہروں میں 14 ماہ تک جلاوطنی میں رہے۔ آیت اللہ مہلاتی نے امریکہ اور یورپی ممالک کا بارہا سفر کیا اور وہاں لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ انہوں نے 73 برس کی عمر میں وفات پائی۔ خرداد سن 1339 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور دانشور مرزا محمد حسین فاضل تونی کا تہران میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1257 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی مشرقی علاقے فردوس میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے ادیب نشاپوری جیسے دانشوروں اور اساتذہ سے قصب فیض کیا اور اعلیٰ علمی اور معنوی مدارج طے کیے۔ فاضل تونی کو فقہ، اصول فقہ، حکمت، عرفان، ریاضی، نجوم اور عربی ادب میں مہارت حاصل تھی۔ بعد میں وہ تہران یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے اور عربی ادب اور فلسفے کے شعبے انہیں سونپے گئے۔ ذوالحجہ سن 471 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور مسلمان ماہر علم فلکیات و ریاضیداں ابو عبداللہ محمد بن جیانی کا انتقال ہوا۔ جیانی 379 ہجری قمری میں اسپین کے تاریخی شہر قرطبہ میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ چلے گئے اور وہاں 4 برس تک مقیم رہے۔ جیانی علم ریاضی کے مشاہیر میں سے ہیں اور وہ اوکلیدس کی کتاب اصول کے بڑے دلدادہ تھے۔ علم فلکیات میں ان کی کتاب مشہور ہے جو انہوں نے اوکلیدس کی کتاب اصول کے 5ویں مقالے کی شرح میں لکھی ہے۔ ذوالحجہ سن 1292 ہجری قمری کو روزنامہ اختر کا پہلا شمارہ آغا محمد طاہر تبریزی کی ادارت میں استانبول سے شائع ہوا۔ اختر ایران کا پہلا اخبار تھا جو جدید طرز پر ایران کے باہر تباہ ہوتا تھا۔ اس اخبار میں اس دور کے معروف قلمکار اور ممتاز شخصیات خامہ فرسائی کرتے تھے۔ روزنامہ اختر ایران کے علاوہ قفقاز کے علاقوں، سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقوں، ہندوستان اور عراق میں بھی مقبول تھا۔ اس اخبار نے انگریزی سامراج کے خلاف چلنے والی تحریک تحریم تمباکو کی کامیابی اور اس کے لیے ایرانی عوام کی رائے عامہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بارہ جون سن 1540 عیسوی کو چلی پر ہسپانوی سامراج نے قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے چلی کے سرخ فام ہسپانیہ کے ایک حملے کو ناکام بنا چکے تھے، مگر بالآخر اس ملک پر ہسپانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ تاہم ملک کے سرخ فام باشندوں کی جدوجہد جاری رہی، یہاں تک کہ سن 1817 میں ارجنٹائن کے وطن پرست لیڈر خوزے سن مارٹن نے چلی سمیت جنوبی امریکہ میں ہسپانوی نوآبادیات پر حملے کا آغاز کیا اور بالآخر چلی کے حریت پسندوں کے تعاون سے سن 1818 میں اس ملک کو 300 سال کی طویل جد و جہد کے بعد ہسپانوی سامراج کے چنگل سے آزادی ملی۔ 12 جون سن 1639 کو فرانس میں برہنہ پا افراد کی تحریک کے نام سے مشہور تاریخی شورش کا آغاز ہوا۔ یہ انقلابی تحریک تاریخ میں تحریک وانوپیا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس تحریک کی وجہ عوام کی غربت تھی، جس میں فرانس کے غریب عوام نے فرانس کے بادشاہ لوئی 13 اور وزیر اعظم کارڈینال ریشیلیو کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ تاہم اس دور کے دیگر انقلابات کی مانند اس تحریک کو بھی وسیع پیمانے پر قتل عام اور لوگوں کی گرفتاریوں کے ذریعے کچل دیا گیا۔ بارہ جون سن 1977 کو پاکستان کے ممتاز نیوز ریڈر اور براڈ کاسٹر شکیل احمد کا انتقال ہوا۔ وہ 1908 میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں واقع علاقے ملیح آباد میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ شکیل احمد کا بچپن ہندوستان کے شہر کلکتہ میں گزرا، وہیں ان کی ملاقات ڈرامے کی دنیا کے عظیم فنکار آغا حشر کاشمیری سے ہوئی، جنہیں بر صغیر کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی شفقت میں شکیل احمد نے ڈراموں میں بھی کام کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے موقع پر شکیل احمد کو آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی سے خبریں نشر کرنے پر مقرر کیا گیا، جس نے ان کے نام کو بر صغیر کے گوشے گوشے میں متعارف کرا دیا۔ قیام پاکستان کے بعد شکیل احمد پاکستان چلے گئے اور ریڈیو پاکستان سے پہلا خبروں کا بلٹن پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اور 12 جون 1991 عیسوی کو روسی فیڈریشن میں پہلے صدارتی انتخابات ہوئے، اسی وجہ سے اس دن کو روس کا قومی دن قرار دیا گیا۔ روس کے پہلے صدارتی انتخابات میں بوریس یلتسن 57% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد سوویت یونین کی دوسری جمہوریاؤں کی طرح روس نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ بوریس یلتسن نے صدارتی عہدے پر دو دور گزارنے کے بعد 1999 میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے حالات سے باخبر رہا جائے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے حالات کا علم نہ رکھے یا علم ہو اور استطاعت کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ خدا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی جس گلی، محلے یا شہر اور ملک میں چند لوگ بھوکے سوتے ہوں، وہاں رحمت الہی کی توقع ابس ہے۔ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ پیغمبر کا فرمان، جس آبادی کے لوگ سو جائیں ان کے میں کوئی بھوکا ہو تو اللہ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ سجدہ عبادت کی معراج ہے۔ حالت سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی، عاجزی اور کمزوری کا احساس کرتا ہے، وہاں خدا کی عظمت، قدرت اور قوت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، جس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلے سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں۔ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت خدا پر توکل اور اعتماد ہے۔ توکل یعنی اس بات کا یقین کر لینا کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس بنیاد پر صرف خدا سے امید رکھنا اور لوگوں سے اپنی تمام تر توقعات ختم کر لینا۔ اگر انسان خدا پر صحیح معنی میں توکل کرے تو خدا بھی اس کی سختیوں کو آسان اور اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اسلام اور ایمان میں بہت فرق ہے۔ زبانی اقرار سے انسان مسلمان تو کہلا سکتا ہے، لیکن مومن بننے کے لیے دل سے معرفت حاصل کرنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے عقائد کے مطابق اعمال انجام دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے، ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے معرفت حاصل کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ مومن گناہوں سے پرہیز کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے تو اس پر سخت نادم ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی مومن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے توبہ ہونے کے قبول ہونے کے دو شرط ہیں، گناہ کا سبب کفر اور طغیان نہ ہو، یعنی جہالت اور نادانی کی بنیاد پر سرزد ہو۔ اس لیے توبہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، پشیمانی ہی توبہ ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ اس سلسلے کے پروگراموں کو غور سے سن رہے ہوں گے اور مشکل الفاظ اور جملوں کو دہرانے کے ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں بھی درج کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا کہ محمد بلڈنگ نمبر 2 میں جانے کا خواہش مند ہے، لہذا وہ اور رامین مل کر ہاسٹل کے انچارج جناب داوری کے پاس جاتے ہیں۔ ہاسٹل کے انچارج کی رضامندی کے بعد محمد رامین کے کمرے میں آ جاتا ہے۔ اس کمرے میں ایک اور طالب علم بھی رہتا ہے، اس کا نام سعید ہے اور وہ میڈیکل کا طالب علم ہے۔ رامین محمد اور سعید کا آپس میں تعارف کراتا ہے۔ تو آئیے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
خوبم،
میں ٹھیک ہوں۔
این،
یہ۔
من،
میں۔
ہستم،
ہوں۔
خوش وقتم،
مجھے خوشی ہوئی۔
خوش آمدید،
خوش آمدید۔
در مورد شما با،
آپ کے بارے میں۔
با من،
مجھ سے یا میرے ساتھ۔
او،
وہ یا اس کا، یہ ملکیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ او۔
صحبت کرده،
گفتگو کی ہے۔
می آید،
آتا ہے یا آتی ہے۔
بے،
سے۔
بے اتاق،
کمرے میں۔
خیلی خوب است،
بہت اچھا ہے۔
تخت،
بیڈ۔
این تخت خالی است،
یہ بیڈ خالی ہے۔
کمد،
الماری۔
این کمد،
یہ الماری۔
خواہش میکنم۔
سامن، یہ ایک احترامی جملہ ہے جو شکریہ کی جگہ بولا جاتا ہے۔ البتہ اس کے معنی ایک اور بھی ہیں، اور وہ یہ کہ کوئی بات نہیں۔
خیلی ممنون،
بہت شکریہ۔
خیلی،
بہت زیادہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سامعین، محمد اور رامین کمرے میں داخل ہوتے ہیں. یہ کمرہ دوسرے فلور پر ہے. رامین دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دونوں افراد کمرے میں داخل ہوتے ہیں. سعید کمرے میں موجود ہے. اب آئیے ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، مل کر سنتے ہیں.
سلام سعید.
سعید سلام.
سلام، حال شما چطور است؟
سلام، آپ کا کیا حال ہے؟
خوبم، متشکرم. این آقا محمد است.
میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ. یہ محمد ہے.
سلام، حال شما خوب است؟
سلام، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟
سلام، متشکرم. من سعیدم.
سلام، شکریہ. مجھے سعید کہتے ہیں.
خوشبختم.
مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی.
خوش آمدید. رامین در مورد شما با من صحبت کرده.
خوش آمدید. رامین نے آپ کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی ہے.
سعید، محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
سعید، محمد آج سے ہمارے کمرے میں آ جائے گا. وہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے.
خوب است. این تخت خالی است.
بہت اچھا، یہ بیڈ خالی ہے.
متشکرم. این تخت من است.
بہت شکریہ. کیا یہ میرا بیڈ ہے؟
بله، این تخت و این کمد شما است.
جی ہاں، یہ آپ کا بیڈ اور یہ آپ کی الماری ہے.
خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین.
بہت شکریہ سعید. بہت شکریہ رامین.
خواہش میکنم.
جی، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، یہ احترامی جملہ ہے جو شکریہ کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہیں کوئی بات نہیں، یعنی شکریہ کے جواب میں یہ جملہ کہا جاتا ہے. سامعین، ایک بار پھر اس گفتگو کو سماعت فرمائیں. اس گفتگو میں تکلفانہ کلمات اور ترکیبیں موجود ہیں کہ جسے آپ اپنی گفتگو میں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. براہ کرم ان الفاظ کو توجہ سے سماعت فرمائیں.
سلام سعید.
سلام، حال شما چطور است؟
خوبم، متشکرم. این آقا محمد است.
سلام، حال شما خوب است؟
سلام، متشکرم. من سعیدم.
خوش وقتم.
خوش آمدید. رامین در مورد شما با من صحبت کرده.
سعید، محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
خوب است. این تخت خالی است.
متشکرم. این تخت من است؟
بله، این تخت و این کمد شماست.
خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین.
خواهش میکنم.
سامین، محمد اس تعارف کے بعد اپنی کتابیں، سوٹ کیس اور دیگر سامان لے کر نئے کمرے میں منتقل ہو جاتا ہے. اس نے اپنا کمرہ تبدیل کر لیا ہے کیونکہ پہلے والا کمرہ بہت تنگ تھا. ہمیں امید ہے کہ وہ اس نئے کمرے میں آرام و سکون سے رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے
جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ لندن کے لیے پرواز کرنے کے بعد احمد آباد میں حادثے کا شکار. عملے کے 12 ارکان سمیت 241 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا. بورڈ آف گورنرز کی ایران مخالف قرارداد کی ایرانی وزارت خارجہ اور ایٹمی توانائی کے ادارے کی جانب سے سخت الفاظ میں مذمت. غزہ کے مختلف علاقوں پر دہشت گرد صہیونی فوجیوں کی جارحیت جاری. دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی. پاکستان کے وزیر اعظم نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بڑے پیمانے پر اضافے کا نوٹس لے لیا. اور ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن قانون اور پالیسیوں کے خلاف امریکی شہر لاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے. اب خبریں تفصیل سے. ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کے ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 241 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا. طیارہ ٹیک آف کے اگلے ہی منٹ رہائشی علاقے پر گر گیا. جہاز میں 53 برطانوی، 7 پرتگالی، ایک کینیڈین شہری بھی سوار تھا. گجرات کے سابق وزیراعلی وجے روپانی بھی پرواز کے مسافر تھے. حکام کے مطابق پائلٹ نے ٹیک آف کے 5 سیکنڈ کے بعد ہی مے ڈے کال دی تھی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کی لندن جانے والی پرواز جمعرات کے روز احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ طیارہ جمعرات کو دوپہر 1:38 پر رن وے 23 سے روانہ ہوا، تاہم محض چند سیکنڈ کے بعد ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ٹیک آف کے وقت جہاز کی رفتار 322 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ 625 فٹ بلندی تک پہنچ سکا۔ رپورٹ کے مطابق اسی دوران طیارے میں آگ بھڑک اٹھی جس کا دھواں دور سے دیکھا گیا۔ پائلٹ نے فوری طور پر مے ڈے کال دی، لیکن اگلے ہی لمحے طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارہ احمد آباد کے رہائشی علاقے میگھانی نگر پر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے ملبے کے کئی حصے ایک قریبی گرلز ہاسٹل پر بھی گرے۔ حادثے کے بعد علاقے میں شدید شعلے بلند ہو گئے۔ ایئر انڈیا کے افسوسناک فضائی حادثے پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ احمد آباد میں پیش آنے والا سانحہ ہمیں ہلا کر رکھ گیا ہے۔ یہ دکھ الفاظ سے باہر ہے۔ اس مشکل گھڑی میں میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہندوستان کے شہر احمد آباد میں ہونے والے طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ احمد آباد کے قریب ہندوستانی ایئر لائن کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہونے کے حادثے پر افسردہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں اور زخمیوں کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں اس دل سوز حادثے سے متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے بھی اس واقعے کو دل دہلا دینے والا واقعہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احمد آباد میں لندن جانے والے طیارے کا حادثہ تباہ کن مناظر پیش کر رہا ہے، جس میں کئی برطانوی شہری بھی سوار تھے۔ میری دعائیں مسافروں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق یہ طیارہ بوئنگ 787 ماڈل تھا، جس کا شمار دنیا کے جدید ترین مسافر بردار طیاروں میں ہوتا ہے۔ حادثے کے فوراً بعد بوئنگ نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ ہم ابتدائی رپورٹوں سے باخبر ہیں اور مزید معلومات جمع کر رہے ہیں۔ ابھی تک حادثے کی وجوہات واضح نہیں ہو سکی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز کی قرارداد کی منظوری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قرارداد نے ایجنسی کی ساکھ کو ایک بار پھر بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور جوہری توانائی کی قومی ایجنسی اے ای او آئی نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری پر امریکہ اور 3 یورپی ملکوں کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور جوہری توانائی کی قومی ایجنسی اے ای او آئی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ سیف گارڈ معاہدے کا پابند رہا ہے اور اب تک آئی اے ای اے کی کسی بھی رپورٹ میں معاہدے کے حوالے سے ایران کی خلاف ورزی یا پھر اس کے ایٹمی پروگرام میں انحراف کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک کے یہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ وہ صہیونی حکومت کے این پی ٹی معاہدے سے باہر رہتے ہوئے اس کے روز بروز توسیع پاتے عام تباہی پھیلانے والے ایٹمی ہتھیاروں پر پوری طرح سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز نے ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے، جس کے حق میں 19 ووٹ پڑے، جبکہ اس کی مخالفت میں 3 ممالک روس، چین اور بورکینا فاسو نے ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، مصر، انڈونیشیا، برازیل اور جنوبی افریقہ سمیت 11 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف یورپی ممالک کے بے بنیاد الزامات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے یورپی ٹرائیکا کے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو ایک سرکاری مراسلہ بھیجا ہے، جس میں یورپی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں غیر حقیقت پسندانہ اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر یورپی ٹرائیکا واقعی سفارتی حل کے حق میں ہے تو اسے اپنی غیر حقیقت پسندانہ روش ترک کرنی ہوگی اور بین الاقوامی قانون کے دائرے میں ریاستوں کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یورپی فریق خود جوہری معاہدے میں مذکور ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں، لہذا انہیں ان میکانزم کے حوالے سے کوئی اخلاقی یا قانونی جواز حاصل نہیں ہے۔ ایرانی مندوب نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی پرانی قراردادیں دوبارہ لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی کی دفعہ 10 کے تحت اس معاہدے سے علیحدہ ہونے پر سنجیدگی سے غور کرے گا۔ اس صورت میں تمام نتائج کی ذمہ داری ان عناصر پر عائد ہوگی جو بین الاقوامی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے محفوظ جگہ پر یورینیم کی افسودگی کے قائم کردہ ایک اور مرکز سے استفادہ کیے جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے ایران کے خلاف قرارداد جاری کیے جانے کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران مخالف قرارداد لانے والے ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران خاموش بیٹھ جائے گا۔ جو کچھ ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں وہ سیاسی اور نفسیاتی اقدامات کا ایک سلسلہ ہے جو امریکہ کی ہدایت پر تین یورپی ملکوں کے کردار نیز آئی اے ای اے کے سربراہ اور صہیونی نفوذ کے زیر اثر عمل میں لائے جا رہے ہیں تاکہ ایران سے مزید مراعات حاصل کی جا سکیں۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے محفوظ جگہ پر یورینیم کی افسودگی کے ایک اور مرکز سے استفادہ کیے جانے کی ہدایات جاری کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مقابل فریق کو یہ جان لینا چاہیے کہ یورینیم کی افسودگی کی ایرانی صنعت ایرانی عوام کی جان ہے جسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ایران کے خلاف سازشوں اور نامناسب اور غیر قانونی اقدامات کا ہی نتیجہ ہے جو خداوند متعال کی مدد و نصرت سے یورینیم کی افسودگی کے ایک اور مرکز کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران نے حاصل کردہ غاصب صہیونی حکومت کی خفیہ دستاویزات کا حساس نوعیت کا ایک حصہ عام کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے صہیونی حکومت کو سب سے بڑا انٹیلیجنس شوک لگاتے ہوئے اس کے حساس مراکز کی بڑی مقدار میں اہم اور اسٹریٹجک معلومات حاصل کی ہیں۔ ایران کی انٹیلیجنس وزارت نے اپنے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے گزشتہ دنوں صہیونی حکومت پر کاری ضرب لگائی، اور اب اس نے صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس ناکامی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے ہوئے اس کی خفیہ معلومات کا ایک حصہ آج جمعرات کو جاری کر دیا۔ صہیونی حکومت سے حاصل شدہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل ایران کے خلاف مکمل طور پر تل ابیب کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، اور وہاں سے جاری ہونے والے احکامات کے مطابق وہ اقدامات کرتے تھے۔ ایران کے حساس ایٹمی مسائل کے سلسلے میں صہیونی حکومت کے ساتھ آئی اے ای اے کے قریبی تعاون کی دستاویزات کے سامنے آنے کے بعد کشیدگی اور سخت سفارتی رد عمل کا امکان بڑھ گیا ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے خطرے کا جواب دینے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی نے کہا کہ خلیج فارس اور اس کے آس پاس کے علاقے ایران کے لیے دفاعی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپاہ نہ صرف قریبی سمندری جنگ میں حصہ لے سکتی ہے بلکہ دور دراز کے آپریشنز کو بھی بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ سپاہ کے تیز رفتار جہازوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی شاندار پیش رفت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں حالیہ اضافے کا فوری نوٹس لے لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم تنخواہوں میں اضافے پر حتمی فیصلہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے تنخواہوں میں اضافے پر عوامی رد عمل اور معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت نے بجٹ پیش کرنے سے صرف ایک دن پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 500% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی ماہانہ تنخواہ 2,05,000 روپے سے بڑھ کر 13,00,000 مقرر کر دی گئی اور تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق بھی 1 جنوری 2025 سے ہوگا۔ بنگلہ دیش میں ہندوستان کی معروف سماجی شخصیت اور عالمی ایوارڈ یافتہ شاعر رویندر ناتھ ٹیگور کے آبائی گھر پر نامعلوم افراد کے حملے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نامعلوم افراد کی بھیڑ نے رویندر ناتھ ٹیگور کے مکان پر دھاوا بول کر اس میں توڑ پھوڑ کی۔ ہندوستان کے معروف شاعر اور سماجی خدمات کے لیے پہچانے جانے والے آر این ٹیگور کا آبائی مکان بنگلہ دیش کے سراج گنج ضلع میں واقع ہے، جو رویندر میموریل میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رویندر ناتھ ٹیگور نے اسی حویلی میں رہتے ہوئے اپنے کئی ادبی کارناموں کی تخلیق کی تھی۔ صہیونی حکومت کے دہشت گرد فوجیوں نے آج جمعرات کو ایک بار پھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری اور فائرنگ کر کے مزید دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ ارنا نے العربی الجدید ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی امریکی نام نہاد امدادی مراکز بدستور اہل غزہ کی قتل گاہ بنے ہوئے ہیں۔ نئے حملوں میں درجنوں فلسطینی اس وقت شہید اور زخمی ہو گئے جب وہ صہیونی ٹولے کے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز سے کچھ امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مرکز غزہ کی صلاح الدین شاہراہ پر بھی صہیونی دہشت گردوں نے اپنے توپ خانے سے گولہ باری کی اور فائرنگ کر کے کم از کم 10 فلسطینی شہریوں کو شہید اور 120 کو زخمی کر دیا۔ امریکہ میں امیگریشن پالیسیوں کے خلاف کیے جانے والے مظاہروں کا سلسلہ اب ریاست کیلیفورنیا سے مختلف دیگر ریاستوں میں پھیل گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امیگریشن حکام کے خلاف بالٹیمور، نیو یارک، ایٹلانٹا اور شکاگو سمیت مختلف شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے حوالے سے موصول رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں 2,500 سے زیادہ افراد نے مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے پر 83 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سان فرانسسکو میں 150 اور شکاگو میں 17 مظاہرین گرفتار ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسئلہ کشمیر اور ہندوستان و پاکستان تعلقات. جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی راہ میں. 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے ہی مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور تنازعات کا باعث بنا رہا. تقسیم ہند کے بعد جس طریقے سے کشمیر کے بارے میں فیصلہ کیا اس پر دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف رہا. معاملہ اقوام متحدہ تک پہنچا, اس کے بعد شملہ معاہدہ بھی ہوا اور پھر بات چیت کا بھی دور شروع ہوا. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مختلف مقامات اور مختلف سطحوں پر اس سلسلے میں مذاکرات بھی انجام پائے. اعلیٰ سطح پر بھی, وزرائے خارجہ کی سطح پر بھی, خارجہ سیکرٹریوں کی سطح پر بھی, اور بیک ڈور ڈپلومیسی کا اگر نام دیا جائے تو اس سطح پر بھی دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوئے. ساتھ ہی مسئلہ کشمیر اتنا اہم اور سنگین مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان بنا تھا, بنا رہا اور آج بھی بنا ہوا ہے کہ اس کو لے کر دونوں ملکوں کے درمیان کئی جنگیں اور جھڑپیں بھی ہوئیں, جس کی تازہ ترین مثال ابھی 8 اور 9 مئی کے دوران جو دونوں ملکوں کے درمیان تصادم ہوا اور اگر کہا جائے تو جنگ بھی ہوئی. کشمیر ظاہر ہے کہ جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے, یہ علاقہ اکثریتی مسلم علاقہ ہے اور کس طرح سے یہاں پر آبادی کا تناسب ہے, البتہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں ہندو بھی ہیں, یہاں سکھ بھی ہیں, یہاں بدھسٹ بھی ہیں, یہاں عیسائی بھی ہیں, اور جو ان کی تاریخ بتاتی ہے یہ کہ ہمیشہ مل جل کر رہے ہیں. پرامن بقائے باہمی ان کا شیوا رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رواداری, اخوت اور بھائی چارے اور محبت کے ساتھ بھی رہے ہیں. البتہ چونکہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک خصوصی حیثیت بھی حاصل رہی ہے. اس اعتبار سے کہ جب تقسیم ہند کے بعد کشمیر کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تو اس کو ایک خاص درجہ دیا گیا, جسے ہندوستان کے آئین میں دفعہ 370 کے نام سے یاد کیا گیا. کشمیر آج اسی طریقے سے ایک ایسا مسئلہ یا حل طلب مسئلہ بنا ہوا ہے جو پہلے دن تھا. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ظاہر ہے کہ مسئلہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے, لیکن اس درمیان جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ خطے کے عوام کو اور کشمیریوں کو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف مواقع پر جنگ ہوئی. 1965, 1984, 1947 کے آپ دیکھ لیں, جب تقسیم ہند ہوا, اس کے بعد 1971 میں کس طرح سے, پھر کرگل میں کس طرح سے, 1999 میں, یہ ساری جو آپ جنگوں کی جو تفصیل دیکھ رہے ہیں اور فہرست دیکھ رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, اس کا بنیادی مسئلہ ظاہر ہے کہ مسئلہ کشمیر تھا. اور ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوتا ہے, سویلین کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور جس مرکز پر اور جس جگہ پر جنگ اور آگ اور گولہ بارود کا سلسلہ ہوتا ہے, نقصان بھی سب سے زیادہ وہیں کے لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. کشمیر کے عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر مختلف طرح کی تحریکیں بھی چلیں. کشمیر کے لیے جو اقوام متحدہ میں قرارداد بھی پاس کی گئی, جس میں اس سے سواب رائے کی بات کی گئی کہ کشمیری عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں. آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں کیا کیا کوششیں ہوئی ہیں اور کس کس طریقے سے 1948 میں یونائٹڈ نیشن میں نہرو اور ان کی جو کوشش مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے, کتنے پلان کیے گئے, کتنی منصوبہ بندی کی گئی, کتنے مذاکرات کیے گئے, لیکن یہ مسئلہ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد, 75-76 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد, جوں کا توں باقی اور برقرار ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے, اس کے بعد اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
1947 میں تقسیم ہند کے بعد کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سب سے پرانے تنازعات میں تبدیل ہو گیا ہے. جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے ابتدائی طور پر آزاد رہنے کا فیصلہ کیا, لیکن بعد میں انہوں نے ہندوستان سے الحاق کے مسودے پر دستخط کر دیے. اس کے بعد سے یہ خطہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کئی جنگوں کا باعث بنا ہے, جن میں ایک حالیہ تصادم بھی شامل ہے. جنگوں کے ساتھ ساتھ یہ خطہ اقوام متحدہ کی نامکمل قراردادوں اور 1972 کے شملہ معاہدے کی ناکامی کا شکار بنا رہا ہے. 2019 میں ہندوستان کی حکومت نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بھی ختم کر دیا تھا. کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہے. آج کشمیر کی سرحدیں نہ صرف بارودی سرنگوں بلکہ نسلوں پر محیط غم, امید اور ناانصافیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں. یہ تنازعہ صرف زمین کا نہیں بلکہ 1.5 کروڑ کشمیریوں کے جذبات، شناخت اور ان کے مستقبل کا ہے۔ 1948 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے خود کریں، لیکن آج تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا اور اقوام متحدہ کا کردار سامنے نہیں آیا۔ اور پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان شملہ معاہدے نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پیچھے کر دیا۔ اس پورے عرصے میں کشمیری عوام دونوں حکومتوں سے یہ مسلسل مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں، اور ایک ایسا وقت بھی آیا جب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا لیکن کوئی حل نہ نکل سکا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی علیحدگی پسند جماعتوں نے بھی، جو کل جماعتی حریت کانفرنس کے نام سے کشمیریوں کے حقوق کی بحالی کی تحریک چلا رہی ہیں، نئی دہلی کی حکومت کے ساتھ کئی دور کے مذاکرات انجام دیے، لیکن وہ بھی مختلف وجوہات کی بنا پر ثمر بخش ثابت نہ ہو سکے۔ 1980 کے عشرے کے آخر میں جو تحریکیں شروع ہوئیں وہ آہستہ آہستہ ناکام رہ گئیں، اور اس کی وجہ جہاں ہندوستانی حکومت یہ بتاتی ہے کہ اس نے خطے میں ترقیاتی کام کر کے کشمیریوں کا اعتماد بحال کیا ہے، وہیں علیحدگی پسند جماعتوں کا کہنا ہے کہ وادی میں فوج کی کثیر تعداد میں موجودگی کے سبب ان کی تحریک پوری طرح سے آواز بلند نہیں کر پا رہی، اور پچھلے کچھ عرصے سے جہاں داخلی سطح پر مسئلہ کشمیر حاشیے پر چلا گیا تھا، وہیں عالمی سطح پر اس کا ذکر بھی کم ہو گیا تھا، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالیہ جنگ کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے باشندوں کا ہندوستان کی مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ خطے میں مبینہ طور پر انسانی حقوق کی پامالی بند کرائے، فوج کو واپس بلائے اور معاشی ترقی و بے روزگاری نیز پسماندگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے، اور یہ کہ دفعہ 370 کو بحال کر کے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اسے واپس لوٹا دی جائے۔ اس درمیان کشمیر کے مسائل سے تعلق رکھنے والے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیری باشندوں کو جہاں ہندوستان سے کچھ امیدیں اور مطالبات ہیں، وہیں پاکستان سے بھی ان کے کچھ مطالبات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری آواز اٹھائے، جس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں، لیکن کشمیریوں کی تحریک کو پروکسی وار میں تبدیل نہ کیا جائے، اور یہ کہ دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ لیکن جس طرح سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے، اس سے مسئلے کا حل فوری طور پر نکلتا نظر نہیں آتا، اور کشمیری عوام بدستور مایوسی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔
تو چلتے ہیں سیدھے سری نگر، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پی ڈی پی کی ترجمان محترمہ شوقیہ قریشی صاحبہ۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
شوقیہ قریشی صاحبہ، بہرحال جنگ بندی ہو چکی ہے اور دونوں ممالک کی طرف سے ظاہر ہے کہ جو 8 اور 9 مئی کے واقعات تھے اور جو ایک شور تھا، ایک ہنگامہ تھا، ایک خوف تھا، ایک ہراس کا ماحول تھا، ظاہر وہ ختم ہو چکا ہے، ایک عرصہ بھی گزر چکا ہے اس پورے واقعے کو۔ اب کشمیر کے عوام کیا سوچ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں؟
علی عباس صاحب، پروگرام میں بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور جو میرے آج کے پینلسٹ ہیں انہیں میری طرف سے السلام علیکم۔
بہت شکریہ۔
دیکھیں، جو آپریشن سندور ہوا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ تباہی اگر دیکھا جائے تو وہ صرف ہمارے جے این کے کی ہوئی۔ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے کنٹرول لائن کے آس پاس مکان تھے، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آپریشن سندور ضرور تھا، اس کا نام سندور، لیکن اگر یہاں پہ مانگ جو سنی ہے وہ صرف ہماری جموں کشمیر کی بہنوں کی مانگ سنی ہوئی۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ گود جو بھی اجڑی وہ یہاں کی ماؤں کی اجڑی۔ تو سچویشن یہ ہے کہ امید تھی کہ شاید اس بار 90% لوگوں کا یہاں یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے تاکہ کچھ فیصلہ ہو سکے۔ دیکھیں، پچھلے 30-35 برس سے کشمیری جو ہیں وہ بہت درد اور کرب سے گزر رہے ہیں۔ یہاں کتنے لوگ جو ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، یہاں کتنی تباہ حالی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی ایک میں کہوں گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے کہ کشمیری قوم جو ہے ان کی سروائیول کیپیسٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت بہتر اور اچھی ہے، اور ہر حال میں جینے کا انہوں نے ایک عزم اٹھا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ظلم سہی، جبر سہی، روح کی فریاد سہی، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔
بہت شکریہ شوکر قریشی صاحبہ، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اس وقت ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ایک اور سیاسی جماعت کے رہنما جناب مظفر شاہ صاحب، یہ عوامی نیشنل کانفرنس کے رہنما ہے. السلام علیکم جناب مظفر شاہ صاحب.
وعلیکم السلام.
مظفر شاہ صاحب، 8 اور 9 مئی کے واقعات کے بعد اس وقت جموں کشمیر کے حالات کس طرح کے ہیں اور عوام وہاں کے کیا سوچ رہے ہیں؟
عوام تو تھوڑی تذبذب میں ہے کیونکہ ایک سڈنلی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ دیکھتے دیکھتے اتنے لوگ جہاں بھاگ ہوئے اور وہ بہت بہت ہی غلط بات ہوئی، مگر اس کے بعد پھر اور دونوں ملک ہندوستان اور پاکستان آپس میں لڑ پڑے اور اس کا براہ راست خصوصاً جموں کشمیر پہ پڑا ہے، یہاں کی معیشت پہ پڑا ہے، سیاست پہ پڑا ہے اور ایک انسرٹن ایک سچویشن تھی یہاں پہ کیونکہ ایک ٹوریزم پہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور وہ لوگ اس سے جوجھ رہے ہیں. حالانکہ کشمیریوں کو عادت ہو گئی ہے یہ 40 سال سے یہ دیکھتے ہوئے، تو کوشش کر رہے ہیں ہم اس چیز سے باہر آنے کے لیے اور امید رکھتے ہیں کہ گڈ سینس پریویلز آن بوتھ دی کنٹریز. میں یہ کہہ سکتا ہوں کشمیر سے.
ظفر شاہ صاحب، ظاہر ہے کہ ٹوریزم کو کافی نقصان پہنچا سیاحت کی صنعت کو، کیا اب آہستہ آہستہ بحال ہو رہی جب امرناتھ یاترا بھی شروع ہو چاہتی ہے؟
جی ہاں، جیسے میں نے کہا مرحلوں سے ہم بہت باہر گزرے ہیں، ہو جائے گا، ریوائیو ہو جائے گا اور کشمیری تو ضرور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی معنی رکھتا ہے یہاں کا ٹوریزم، مگر اس کے بغیر بھی کشمیری زندہ رہنا جانتا ہے اور اپنے آپ کو مصیبت سے نکالنا جانتا ہے، مگر عذاب میں ہے اور مگر ایک چیز یہ ہے کہ اپنا سر نیچے نہیں کرے گا.
جی تو جناب ظفر شاہ صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے اور جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت جو کام کرے گی وہ تو کرے گی، خود عوام میں آگے بڑھ کر صورتحال کو واپس معمول پر لانے کے لیے کتنا عزم حوصلہ اور ہمت پایا جا رہا ہے؟
بہت ہمت اور حوصلہ ہے. کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر پورا اور خصوصاً کشمیر، ان کی ہمت نہیں ٹوٹتی ہے. انہوں نے بہت مصیبت دیکھی، ہم نے بہت بہت مصیبتیں دیکھی، بہت موتیں دیکھی، اس کے کاروبار میں بہت زبردست نقصانات دیکھے، مگر اس سے ہمارا حوصلہ نہیں ٹوٹتا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے 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 واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں اور گڈ سینس پریویل ہو دونوں لیڈرشپ میں، ہمارے ملک کے بھی، پاکستان کے بھی، اور ایک راستہ ڈھونڈا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے بغیر کوئی راستہ نہیں، یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. جنگ سے کوئی چیز حل نہیں ہوگی، یہ یہاں کے لوگوں کا ماننا.
جی آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی اور مذاکرات کی بات کی، تو ظاہر ہے مذاکرات کی بات تو دونوں طرف سے کی جاتی ہے، رکاوٹ کہاں پر ہے؟
رکاوٹ ہماری ڈیپ اسٹیٹس میں ہے، دونوں ممالک کی ڈیپ اسٹیٹس رکاوٹ بنتی ہیں ہمیشہ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اب کی بار، حالانکہ بہت بڑا یہاں سانحہ ہوا، اتنی جانیں یہاں گئیں، اتنا خون یہاں بہا، خون ناحک بہا، تو کشمیر کو اسپرنگ بورڈ کی طرح استعمال نہ کیا جائے. اور ایک اب یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، اسے پورے ورلڈ کا یہ ذمہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ ایسے حالات یہاں پہ نہ دوبارہ ہوں.
بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں اتنی مصروفیت کے بعد بھی دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. چلتے ہیں پی ڈی پی کی ترجمان محترمہ شوقیہ قریشی کی جانب. محترمہ قریشی صاحبہ، میں نے یہی سوال مظفر شاہ صاحب سے بھی کیا تھا کہ پہلگام دہشت گردانہ واقعے کے بعد اس کے بعد جو صورتحال رونما ہوئی، سیاحت کو بڑا نقصان ہوا اور خود وہاں کے لوگ، پی ڈی پی کے جو رہنما ہیں یا اسی طریقے سے نیشنل کانفرنس کے جو رہنما ہیں، عوامی جو بھی سیاسی جماعتیں یا غیر سیاسی جو تنظیمیں، سب کا یہ کہنا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں، یعنی کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے یا تو بے روزگار ہو گئے یا ظاہر ہے کہ ان کی اقتصادیات کو کافی دھچکا پہنچا. تو اب دھیرے دھیرے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں؟ محبوبہ مفتی صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ سب کو مل کر حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تو کس طرح کی صورتحال ہے اس وقت؟
جی علی عباس صاحب، اگر جو یہاں کی کرنٹ سچویشن ہے اگر ہم اس پہ بات کریں تو دیکھیں یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے تھے، لیکن یکایک ایک ایسا معاملہ پیش آیا اور ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس میں ہماری تقریباً 26 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی. لیکن اس کے بعد یہاں کشمیریوں پہ طرح طرح کی مار ہے. یہاں پہلے ہی بے روزگاری اتنی زیادہ تھی، نمبر ون پہ یہاں بے روزگاری تھی، اور اس کے بعد دیکھیے پہلگام سانیا کے بعد جتنے یہاں کے ہمارے ٹیکسی والے تھے، ہمارے ہوٹلیئرز تھے، ہمارے شکارا والے تھے، ہمارے جو اس سے وابستہ ہیں، یہاں کی صنعت سے وابستہ ہیں، وہ سب لوگ بیکار ہو گئے. اور اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ موسٹلی یہاں کے جو لوگ تھے ان کا کاروبار بینک کے لون سے چلتا تھا. یہ آپ کہیں بھی دیکھیں جہاں پہ بزنس رہتا ہے وہاں پہ بینک کے تھرو ہی کاروبار ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ اپنی قسطیں تک ادا نہیں کر پائے. قسطیں تو چھوڑیں, گھر کا جو اپنا خرچ ہے وہ چلانا بھی مشکل تھا, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کی سرکار جو ہے یا مرکزی سرکار نے کوئی بھی راحت یہاں کے ٹورزم سے وابستہ جو لوگ تھے انہیں نہیں پہنچائی. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے میڈم محبوبہ مفتی, انہوں نے پہلگام میں ایک پبلک میٹنگ سے خطاب
سرکار سے مراد آپ کی جو نیشنل کانفرنس کی سرکار یا دہلی کی سرکار,
دونوں سرکاروں میں. دیکھیں اس وقت جب مصیبت آن پڑتی ہے اس وقت سب کو ہاتھ آگے بڑھانا ہے, کیونکہ ہم سرکار میں نہیں ہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں, لیکن الحمدللہ اپوزیشن کا جو رول تھا وہ ہم نے بخوبی انجام دیا.
کیا آپ
یہاں
صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے اپوزیشن نے کیا کیا؟
اپوزیشن نے یہ کیا کہ لوگوں سے جا کے ملے, ان کی پرابلمز کو سنا اور کوشش کی کہ اس کو سرکار تک پہنچایا جائے, کیونکہ ہماری یہاں کی جو لوکل ہماری نیشنل کانفرنس ہماری جو سرکار ہے وہ اس چیز کی دعائی دیتی ہے کہ یہاں ڈوئل انجن سرکار ہے, ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے. حالانکہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انہی کے پاس ہے, وہ اگر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے ٹوریزم کے لیے, لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں کی سرکار نے پلہ جھاڑ لیا اور ہماری جو مرکزی سرکار ہے انہوں نے بھی یہاں کے جو ٹوریزم سے جڑے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے خاص کچھ نہیں کیا. اور یہاں کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو اکانومی دو ہی چیزوں پہ چلتی ہے, یا ٹوریزم ہے یا پھر ہمارا یہاں کا ہارٹیکلچر ہے. اور موسم کے اعتبار کا آپ کو پتا ہے کہ چالا باری بھی ہوئی اور یہاں موسم کتنی بارشیں ہوئی, تو فروٹ ہمارا جو یہاں کا ہے اس کو بھی کافی نقصان ہوا. تو اب جو آ جا کے نظر جو تھی وہ سا ہماری ٹوریزم پہ تھی, لیکن ٹوریزم کا بحال پوری دنیا کے سامنے ہے. اب ہماری جو آنریبل ہماری پریزیڈنٹ ہے میڈم محبوبہ مفتی, انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب یہاں پہ جولائی کے مہینے میں امرناتھ جی کی یاترا شروع ہو رہی ہے, تو لوگوں کو چاہیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا تاکہ یہاں کے لوگوں کو جو یاتری ہمارے شردھالو آ رہے ہیں انہیں آسائش ہو. دیکھیں یہاں پہ ہمارے کشمیریوں کی یہ مورل اوبلیگیشن بھی ہے کہ وہ یہاں پہ آنے والے شردھالوؤں کا خیال رکھیں, کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج تک چاہے ملٹنسی پیک پہ تھی, بارش تھی, برف تھی, کیسے بھی حالات تھے, کشمیریوں نے ہمیشہ یہاں آنے والے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں, ہمارے مہمان ہیں, ان کا ہمیشہ خیال رکھا ہے اور میزبانی کے فرائض جو ہیں وہ ہمیشہ انجام دیے ہیں, کیونکہ ہمارے کشمیر کا بچہ جو ہے وہ مہمان نواز ہے. اور ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے ہماری جو پارٹی ہے, ہماری جو سینئر لیڈران ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ آنے والا اب جو ہمارے ٹورسٹ کا جو سیزن تھا ٹورزم کا وہ ابھی چل رہا ہے, لیکن پھر بھی تقریباً جو پیک ہمارا ہوتا ہے, جیسے چھٹیاں ہمارے پورے انڈیا میں الگ الگ وقت پہ ہوتی ہیں, یا تو پھر اکتوبر میں اس کا سیزن رہتا ہے کیونکہ تب پورے بھارت میں پوجا ہولیڈیز ہوتی ہیں, دیوالی کی چھٹیاں, تو اس میں یہاں کا ٹوریزم جو ہے اس میں اچھی خاصی بڑھوتری ہوتی تھی.
میں اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان کے سینئر سفارتکار جناب نذیر حسین صاحب سے. السلام علیکم جناب. جناب نذیر حسین صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, آپ مجھے سن رہے ہیں,
بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ یہ مقولہ بڑا ہی معروف اور مشہور ہے کہ دوست تو بدلے جا سکتے ہیں لیکن ہمسایہ نہیں, تو پھر بات چیت میں رکاوٹ کہاں ہے؟ بیٹھنا چاہیے کشمیریوں کو دونوں ملکوں سے, چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان, یہی توقع ہے کہ وہ مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور ظاہر ہے کہ اس مطالبے پر کتنے آپ متفق ہیں؟
یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے صحیح کہا. اگر کشمیر کے جو دونوں حصے ہیں پاکستان کی طرف اور ہندوستان کی طرف, اگر ان کو سہولت کاری کی جائے, اور پاکستان تو پہلے دن سے اس بات پہ راضی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ مشرف نے بہت کوشش کی تھی اور تقریباً اس معاہدے پہ بھی پہنچ گئے تھے کہ کشمیر کے دونوں حصوں کو ملنے دینا جانا چاہیے, اور جو درمیان میں جو دیوار ہے یا جو بھی لائن آف کنٹرول ہے اس کو سافن کرنا چاہیے تاکہ یہ دونوں طرف کے جو کشمیری بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, یہ آپس میں ملیں, آپس میں تجارت کریں, آپس میں رشتہ داری کریں, اور تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے جو 70 سالوں سے ایک مشکل میں مبتلا ہیں. اور یہ جو ایشو ہے کشمیر کا, اس نے اس کے حل نہ ہونے کی وجہ سے 75 سال سے یہ جو ایشو ہے یہ ٹرانسفارم ہو گیا ہے. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی اس کی ایک آدھے منٹ میں وضاحت کر دوں کہ اس کی وجہ سے, اس کے حل نہ ہونے کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ نیوکلرائز ہوا ہے, اور اب یہ نوبت آئی ہے کہ ایک نئی جنگ ہو کے ہٹی ہے. اور لیکن کشمیری جو ہیں وہ ابھی تک آپس میں مل نہیں پا رہے ہیں, تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان دونوں حصوں کو آپس میں ملنے دینا جانا چاہیے. اور گلوبل
نذیر صاحب, ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بسیں چلتی تھیں, آنا جانا بھی تھا. جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں, جنرل مشرف یا اس کے پہلے یا اس کے بعد, بسیں بھی چلتی تھیں, ایک دوسرے کے یہاں لوگ آتے جاتے تھے, تجارت بھی ہوتی تھی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی نادیدہ تیسری قوت ہے جو نہیں چاہتی کہ یہ رابطے بحال رہیں؟
ایک چیز تو یہ سمجھ چکے ہیں سارے لوگ کہ کشمیر کو ہندوستان وہ حق نہیں دینا چاہ رہا, اس کشمیر کو جو ان کے قبضے میں ہے, میں کہوں گا قبضے میں ہے, ان کو وہ حق نہیں دینا جانا چاہا جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے, سیکیورٹی کاؤنسل نے, ہندوستان کے پرائم منسٹر نے اپنے آئین کے اندر آرٹیکل 370 اور 35A سے جو تحفظ دیا گیا تھا, وہ اب حکومت جو ہے اس وقت ہندوستان کی وہ نہیں دینا جانا چاہیے. یہ تو بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے ہمارے سب کے اوپر. اب جب یہ 370 اور 35A دونوں ہٹا دیے گئے, اور وہ جو وعدہ کیا گیا تھا کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان کے,
نذیر صاحب آپ نے ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کے قرارداد کی بات کی, اس کے بعد شملہ معاہدہ, وہ ہندوستان کہتا ہے کہ معاملے کا حل جو ہے وہ شملہ معاہدے کے ذریعے ہونا چاہیے, تو اب شملہ معاہدہ بھی جو ہے بیچ میں جو ہے اس طرح جس پر اس پر کام ہونا چاہیے نہیں ہوا, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں, جو شملہ معاہدہ میں کہا گیا تھا کہ ہم اپنے سارے معاملات جو ہیں یا جو بھی ایشوز ہیں ان کو بائی لیٹرل لیول پہ طے کریں گے, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں آنیسٹی کے ساتھ, دونوں بالکل صاف دل کے ساتھ اس پہ عمل کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے جیو پالیٹکس میں اور گلوبل پالیٹکس میں یہ بڑا اہم ہے کہ جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے, ان کا وزن بھی زیادہ ہے, ان کے گلوبل لیول پہ تعلقات بھی شاید پاکستان سے کچھ زیادہ ہوں گے, تو وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے پچھلے, میں کہوں گا 60 سالوں سے یا 60 سے کم سالوں سے, کیونکہ بائی لیٹرل ہے, لہٰذا ہم اپنی مرضی کا اس میں سے سولوشن نکالیں گے. تو بھائی
ہندوستان تو آج بھی یہی کہہ رہا ہے نذیر صاحب کہ ہم مذاکرات, ظاہر اس میں کسی تیسرے فریق کی دخالت کے مخالف ہیں, دو طرفہ ہونا چاہیے معاملات دو طرفہ بنیادوں پر.
دیکھیں, جب 70-75 سال سے یہ بائی لیٹرل لیول پہ حل نہیں ہوا, تو مجھے آپ بتائیے یا گلوبل کمیونٹی یہ بتائے کہ ہم اور کتنا انتظار کروائیں گے کشمیریوں سے. تو اگر کشمیری ڈیسپریٹ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟
بہت شکریہ آپ کا نذیر صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, بہت شکریہ. یہ سب کہتے ہیں کہ جنگ سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی جنگ مسئلے کا حل ہے, اور یقینی طور پر کسی بھی مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنا ہے, اور یہی سب کی خواہش ہے, کشمیریوں کی بھی خواہش ہے, دونوں ملکوں کے عوام کی بھی خواہش ہے, دونوں ملکوں کے حکام کی بھی یہ خواہش ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ خواہش ایک دن جلد آئے گا جب عملی جامہ پہنے گی, اور دونوں قوتیں, دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے اور مسئلے کشمیر کے حل کا کوئی دیرپا اور پائیدار حل تلاش کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, بہت شکریہ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین سنتے ہیں دعائے کمیل کے بعض اقتباسات. سامعین، دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی. اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت، قدرت، جبروت، عزت، عظمت، سلطنت، ذات، اسماء، علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں، اور پھر یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں، اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں، اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں. اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ سے خشوع و خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں. آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں. آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات.
بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجههم إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا ورقة جلدي ودقة أومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لبتاع Hidayi keremik ve salifin birke bi ya ilahi ve seyyidi ve rabbi أسراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك هيهات